आजादारी لیکن جب ایک دریا ہوتا ہے نا تو اس دریا سے مختلف انداز کے لوگ مختلف انداز سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہر کوئی اپنی ظرفیت کے مطابق فائدہ اٹھاتا ہے. مثلاً کوئی اس دریا سے پینے کے لیے پانی استعمال کرتا ہے، کوئی اس دریا سے کپڑے دھونے کے لیے پانی استعمال کرتا ہے، کوئی نہانے کے لیے استعمال کرتا ہے، کوئی بوتل بھر کر لے جاتا ہے، کوئی بالٹی بھر کے لے جاتا ہے. یعنی جس کی جیسی ظرفیت ہوتی ہے نا وہ ویسا ہی اس دریا سے استفادہ حاصل کرتا ہے. لیکن جس کی ظرفیت اس سے بھی زیادہ بلند منزل کی حامل ہوتی ہے نا وہ کہتا ہے کہ اس دریا سے بجلی بھی پیدا کی جا سکتی ہے، اس دریا سے توانائی بھی حاصل کی جا سکتی ہے. وہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے استعمال نہیں کرتا، وہ کہتا ہے جب یہ اتنا بڑا دریا اتنی بڑی نعمت موجود ہے تو میں کیوں نہ اس دریا سے بجلی حاصل کروں، اس دریا سے بجلی کیوں نہ بنا لوں. آزاداری کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس آزاداری سے صرف ایک بوتل بھرنے کی حد تک استفادہ کرتے ہیں. اگر جلوسوں میں جائیں تو شربت کی بوتل بھر کر سمجھتے ہیں کہ شاید یہی ہماری آزاداری تھی. کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ آزاداری صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو اس آزاداری کے دریا سے بجلی پیدا کر کے اس بجلی سے حرارت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس حرارت کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھنا چاہتے ہیں. بس ہماری گفتگو اسی مثال کے گرد کہ ہم نے اس آزاداری سے کیا حاصل، اور اب جس نے جیسا حاصل کیا وہ اسی کے مطابق اس کو باقی رکھنے کی کوشش کرے گا. تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں، میں چاہوں گی کچھ نکات، جتنا میرے پاس وقت ہوگا اس کے مطابق 4 سے 5 نکات کو بیان کر سکوں کہ جو ہم اس آزاداری سے عام طور پر افراد حاصل کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا نظریہ جو لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ آزاداری ثواب حاصل کرنے کے لیے. وہ کہتے ہیں آزاداری کا مقصد ثواب حاصل کرنا ہے، اور اسی لیے مجلس میں جانے، مجلس میں گریا کرنے، بکا کرنے اور رونے کے لیے بہت ساری روایات بھی بیان کی جاتی ہیں. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا آزاداری کا مقصد رونا ہے، وہ صرف رونے کو ہی نظم العین بنا دیتے ہیں. یعنی وہ آزاداری کو کسی ہدف تک پہنچنے کے لیے وسیلہ نہیں سمجھتے. دیکھیں بہت دقت کیجیے گا، وہ آزاداری کو کسی ہدف تک پہنچنے کے لیے وسیلہ نہیں سمجھتے بلکہ خود آزاداری کو ہدف سمجھ لیتے ہیں، خود آزاداری کو مقصد سمجھ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس آزاداری کا مقصد صرف گریا کرنا ہے. کہتے ہیں ہم تو پیدا ہوئے شبیر کو رونے کے لیے، ہم نہ روئے تو امانت میں خیانت ہوگی. ان کے ذہن میں صرف یہی تصور ہے کہ ہماری آزاداری کا مقصد جو ہے صرف گریا کرنا ہے، اور وہ اسی گریے کو جو ہے وہ اپنے لیے نظم العین قرار دے دیتے ہیں اور اسی ہدف کے لیے آزاداریوں میں شرکت کرتے ہیں. آپ دیکھیں جن کی فکر یہ ہو کہ آزاداری صرف ثواب کے لیے ہے تو وہ اسی طرح سے ان ایام کو رخصت کریں گے کہ 2 مہینہ 8 دن بعد ثواب کا وقت ختم ہو گیا، رونے کا وقت ختم ہو گیا، اب جب اگلا سال آئے گا تو پھر ہم ثواب حاصل کر لیں گے، پھر ہم رو لیں گے، پھر ہم گریا کریں گے اور آزاداری کے مقصد کو حاصل کر لیں گے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے رونے کو، ثواب کو اپنا نظم العین بنایا ہے، اور ثواب میں بھی یہی ہے کہ جو بس گریا کرے اس کے لیے ثواب ہے، جو بکا کرے، جو رونے کی شکل بنائے، روایات جیسا کہ ہمیں بتاتی ہیں وہ اس کے مطابق کہتے ہیں ثواب حاصل کرنے کے لیے. لیکن یہاں پر میں جوش بھری آبادی کا ایک قطعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی تاکہ اس سے ہمارے لیے واضح ہو سکے کہ رونا نظم العین نہیں ہے ہمارا، رونا ہدف آزاداری نہیں ہے ہمارے لیے. جوش بھری آبادی کہتے ہیں مانے شیون نہیں میرا پیام مستقل، مانے شیون نہیں میرا پیام مستقل، گر یا فطری شے ہے دشمن کا بھی بھر آتا ہے دل، گر یا فطری شے ہے دشمن کا بھی بھر آتا ہے کون کہتا ہے کہ دل کے حق میں غم اچھا نہیں، کون کہتا ہے کہ دل کے حق میں غم اچھا نہیں، پھر بھی شغل گریہ نظم العین بن سکتا نہیں۔ نظرانی گرامی، نظم العین شغل گریہ نہیں ہو سکتا، نظم العین رونا نہیں ہو سکتا۔ یعنی ہم جو یہ دو سوا دو مہینے مجلسے کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، کیا اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ غم منانا، صرف رونا اور رونے کے بعد ہماری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے اور ہمیں کچھ نہیں کرنا؟ یہ وہ لوگ ہیں سمجھنے کے جو دریا سے اپنی ظرفیت کے مطابق، دریائے عزاداری سے اپنی ظرفیت کے مطابق استفادہ کرتے ہیں۔ لیکن ایک اور چیز جو ہمیں عزاداری سے حاصل ہوتی ہے، دوسرا نقطہ کہ جس کی طرف ہم توجہ کرنا چاہیں گے کہ عزاداری سے کیا حاصل ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے شعار دیا، نعرہ لگایا ہے، ہماری درسگاہ حق کا سیدھا کربلا کربلا۔ یعنی عزاداری کیا ہے؟ درسگاہ ہے۔ اچھا، درسگاہ میں کیا ہوتا ہے؟ علم کا حصول، درسگاہ میں علم کا حصول۔ اور اگر انسان کو علم حاصل ہو جاتا ہے تو یعنی جہالت برطرف ہو جاتی ہے، پستی اور رزالت دور ہو جاتی ہے۔ عزاداری گرامی، آپ دیکھیں کہ ہم ان ایام میں مجلسوں کے ساتھ ساتھ زیارتیں بھی پڑھتے ہیں نا، امام حسین علیہ السلام کی زیارت، زیارت عاشورہ، زیارت وارثہ، زیارت اربعین، یا اہل بیت کی زیارت، زیارت جامع ائمۃ المومنین ہم پڑھتے ہیں، تو ہمیں ان زیارتوں کے الفاظ پر بھی تھوڑی سی توجہ اور تھوڑی سی دقت کرنی چاہیے۔ ہم زیارت اربعین جو جہلم کے دن ہم نے پڑھی نا، اس زیارت میں ہم پڑھتے ہیں وَبَذَلَ مَحَجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الزَّلَالَةِ۔ زیارت اربعین میں ہے، اور تیری خاطر، اللہ کو بخاطر، اور تیری خاطر اپنی جان قربان کی، یعنی امام حسین ان کے ساتھیوں نے، اس کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے کہ تیری خاطر اپنی جان قربان کی تاکہ تیرے بندوں کو نجات دلائے نادانی اور گمراہی کی پریشانیوں سے۔ یعنی آپ دیکھیں کربلا والوں نے اپنی جان جو قربان کی اس میں سے ایک چیز یہ ہے تاکہ تیرے بندوں کو نادانی اور گمراہی کی پریشانی سے نجات دلائے، یعنی جہالت کی تاریکی کو، پستی کو، رزالت کو برطرف کرنے کے لیے کربلا والوں نے قیام کیا۔ گرامی، ظاہر ہے کہ وقت اتنا نہیں کہ ہم تمام ان چیزوں کو بیان کر سکیں کہ کربلا کیوں وجود میں آیا، اس کے قیام کا مقصد کیا تھا، لیکن اصل میں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے کیا حاصل کیا اور ہمیں کیا حاصل کرنا چاہیے تھا۔ آپ دیکھیں کہ کتنی مجلسیں ہوئیں ان سوا دو مہینے میں، کتنی مجلسیں ہوئیں اور کتنے لوگوں نے شرکت کی، کتنے ذاکرین نے خطاب کیا، اور جس ذاکر نے خطاب کیا اس نے لوگوں کے کتنے گھنٹے لیے، اور ان گھنٹوں میں اس نے کیا دیا۔ مثلا فرض کر لیں ایک ذاکر ایک مجلس روزانہ، فرض کر لیں میں کہہ رہی ہوں ایک مجلس روزانہ پڑھتا ہے، اگر 68 دنوں میں اس نے 68 مجلسیں پڑھی، اور فرض کریں کہ اس کی ایک مجلس میں 200 افراد تھے، کیونکہ مختلف ہوتے ہیں نا، کہیں 50، کہیں 100، کہیں 200، کہیں 400، کہیں 500۔ اگر ان 200 گھنٹوں کو جو اس نے مختلف لوگوں کے لیے 68 سے ضرب دے دیں تو سوچیں کتنے گھنٹے اس نے لیے، لیکن اتنے گھنٹوں میں اس نے کیا دیا، علم کی کس منزل پر پہنچایا۔ اب جبکہ سوا دو مہینے ختم ہونے کو ہیں، عزاداری کے ایام گزر رہے ہیں، تو ہمارے علم کی بلندیوں میں کتنا اضافہ ہوا، کتنا ہم اس طرف مائل ہوئے کہ ہم اپنے علم کو اس عزاداری سے بڑھا سکیں۔ گرامی، آپ دیکھیں کہ ایک مقصد میں نے کہا نا کہ کربلا والوں کو، زیارت اربعین کا جملہ، انہوں نے جہالت اور نادانی کو، پستی کو دور کرنے کے لیے اپنی جان راہ خدا میں قربان کی۔ ہم نے ان ایام اعظم میں اپنی جہالت کو کتنا دور کیا، اپنی گمراہی کو کتنا دور کیا، اپنے علم میں کتنا اضافہ کیا۔ علامہ غلام عسکری انڈیا کے ذاکر ہیں، تو کہتے ہیں ایک دفعہ میں ایک جگہ مجلس پڑھنے کے لیے گیا، مجلس میں بھی تھوڑا وقت تھا، لوگ نماز کے لیے وضو کر رہے تھے، میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں جو وضو کر رہے تھے لیکن انہوں نے صحیح وضو نہیں کیا، ان کا وضو صحیح نہیں تھا۔ میں نے بہت کتنی مجلسوں میں شرکت کی ہوگی انہوں نے، کیا ان کو کسی مجلس میں یہ نہیں پتا چل سکا کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے؟ کہتے پھر میں نے خود سوچا کہ میں نے اب تک کتنی مجلسوں میں یہ بیان کیا ہے، میں تو ایسی مجلسیں پڑھتا تھا جس سے واہ واہ ہوتی رہے، جس سے لوگوں سے دانت سمیٹتا رہوں، میں نے کس مجلس میں تبلیغ کی یا میں نے کس مجلس میں مسائل کو بیان کیا؟ ہمارے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مجلسوں میں احکام وغیرہ بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو درس میں وہ بیان کیا جاتا ہے، مجلسوں میں ان چیزوں کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ لیکن عزیزان گرامی، جب ہم کہتے ہیں کہ یہ مجلسیں درسگاہ ہیں، کربلا ہمارے لیے ایک درسگاہ ہے، اگر ہر مجلس میں، میں خود بھی سوچ رہی ہوں کہ ہر مجلس میں ہم ایک مسئلہ ہی اگر بیان کر دیں، کیونکہ دیکھیں وضو کتنی بنیادی سی چیز ہے نا، مقدمات نماز میں وضو کتنی اہمیت کا حامل ہے، اگر وضو صحیح نہیں تو کوئی عبادت صحیح نہیں ہو سکتی نا۔ 60 سال تک وہ بیچارہ وضو کسی طریقے سے وضو کرتا رہا، کوئی اس کو بتانے والا نہیں تھا، اس لیے کہ ہمارے ہاں علمی مجلسیں کم منعقد ہوتی ہیں، اور جو ہوتی ہیں ان میں شرکت کرنے والوں کی تعداد کم ہوتی ہے، یعنی مجلسیں اول تو علمی ہوتی نہیں، اور جو ہوتی ہیں ان میں شرکت کرنے والوں کی تعداد کم ہوتی ہے۔ رضانی گرامی، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس درسگاہ سے کتنا حاصل کیا۔ اگر فرض کر لیں ہم نے مختصر سا حاصل کیا، جو کچھ بھی ہم نے اس درسگاہ سے حاصل کیا، اب 2.5 مہینے بعد اس پر عمل کا وقت ہے، جو علم حاصل کیا اس پر عمل کرنے کا وقت، اور اگر نہیں کیا، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ 2.25 مہینے میں ہمارے اندر علمی لحاظ سے کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی، تو ہم سوچیں پھر ہم نے درسگاہ کربلا سے کچھ حاصل نہیں کیا، تو پھر ہمیں 4 دن بعد عزاداری کو ختم نہیں کرنا چاہیے، اپنے علم کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم کربلا کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے علم کا تسلسل جاری رکھنا چاہیے۔ آپ دیکھیں 2.25 مہینے میں عزاداری کے مجلسوں کے نام پر الحمدللہ کافی تعداد جمع ہو جاتی ہے، لیکن 2.25 مہینوں سے ہٹ کر اگر کسی جگہ درس ہو، کسی جگہ کوئی نشست ہو، کسی جگہ کوئی جلسہ منعقد کیا جائے، تو شرکت کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، کیونکہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ بس 2.25 مہینے صرف ہمیں نکلنا ہے، اب ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ نہیں، کربلا والوں نے جہالت کو دور کرنے کے لیے اپنی قربانی پیش کی، تو ہمیں بھی جہالت کو سب سے پہلے مرحلے پر اپنی جہالت، اپنے گھر والوں کی، اپنے خاندان والوں کی، اور پھر اپنے معاشرے کی جہالت کو دور کرنے کے لیے قدم اٹھانا چاہیے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب جہالت کو دور کرنے کے لیے علم کی راہ میں قدم اٹھایا جائے گا، تو وہ صرف 2.25 مہینے پر تو محدود نہیں ہو سکتا نا، منحصر نہیں ہو سکتا نا، اس کا تسلسل تو پورے سال ہوتے رہنا چاہیے۔ ہم یہ کوشش کریں کہ اگر ہمیں کہیں سے اطلاع ملتی ہے کہ فلاں جگہ کوئی درس ہے، کوئی نشست ہے، کوئی مجلس ہے، کوئی جلسہ ہے، تو ہم کوشش کریں کہ کربلا سے اپنے رابطے کو قائم کرنے کے لیے، کربلا سے علمیت کو حاصل کرنے کے لیے ہم اس مجلس عزا میں شرکت کریں۔ صلوات بھیجیے گا ہمارا۔ عزیزان گرامی، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے ثواب سے ہٹ کر علم حاصل کرنے کے لیے، اور پھر اس علم سے اپنی بصیرت میں اضافہ کرنے کے لیے مجلسوں میں شرکت کی، کیونکہ دیکھیں جب علم بڑھتا ہے نا تو معرفت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور جب معرفت میں اضافہ ہوتا ہے نا تو پھر بصیرت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے لوگوں نے علم حاصل کرنے کے بعد اہل بیت کی معرفت حاصل کی۔ عزیزان گرامی، جب ہم زیارت پڑھتے ہیں نا، میں زیادہ توجہ آپ کی زیارت کی طرف کیوں دلانا چاہ رہی ہوں اس کو میں آخر میں بیان کروں گی انشاءاللہ، کہ جب ہم زیارت پڑھتے ہیں نا تو ہم اس میں کہتے ہیں انا عارف بحقکم، میں آپ کے حق کی معرفت رکھتی ہوں، انا عارف بحقکم۔ یہ بہت اہم ترین نقطہ ہے زیارت کے لیے بھی، جو زیارت کے جتنے ثواب ہیں، جتنی فضیلتیں ہیں، جتنے درجات ہیں، اسی کے لیے ہے کہ جو معرفت کے ساتھ زیارت کرتا ہے، چاہے وہ خود کربلا میں پہنچ کر کرے، چاہے اپنے گھر میں بیٹھ کر دور سے زیارت کرے، زیارت کے درجات تک وہی رسائی حاصل کرتا ہے کہ جو معرفت کے ساتھ زیارت کرے۔ انا عارف بحقکم، میں آپ کے حق کی معرفت رکھتی ہوں۔ ذرا گرامی، کتنی معرفت ہے ہماری اہل بیت کے تعلق، اگر ہم سوچیں کربلا پر، اگر ہم سوچیں جناب زینب سلام اللہ علیہا پر، یوم زینب آج ہم منا رہے ہیں، محمد وعجل فرجہ، تو ہم یہ دیکھیں کہ جناب زینب کے متعلق ہماری معرفت کتنی ہے۔ میں تھوڑی سی توجہ اس امر کی طرف بھی دلانا چاہوں گی، سوا دو مہینے ختم ہونے کو آ گئے، کہ ہم نے معرفت کی کیا منزل حاصل کی۔ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہماری معرفت جناب زینب کے متعلق کیا ہے، ہماری مجلسوں میں کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ مرثیہ، سلام، ذاکری اور نوحہ، یعنی ایک بڑا حصہ جو ہے شاعری پر مشتمل ہوتا ہے۔ عزاداری کے اندر روح پیدا کرنے میں بھی شاعروں کا کام ہے، اور عزاداری کی روح کو بگاڑنے میں بھی شاعروں کا کام ہے، اور ہمارے یہاں زیادہ تر وہی شاعری بیان کی جاتی ہے جو عزاداری کو بگاڑتی ہے، جو عزاداری کی روح کو ختم کر دیتی ہے، جو عزاداری کی روح کو بیدار کرتی ہے نا، وہ شاعری ہمارے یہاں کم بیان کی جاتی ہے۔ بس آپ دیکھیں کہ ایک مرثیے کا ایک شعر، یعنی ایک مصرع میں آپ کے سامنے بیان کروں، کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہا مدینے پہنچی اور اس کے بعد قبر رسول پر آئیں اور قبر فاطمہ زہرا پر آئیں، اور جو انہوں نے بیان کیے اس کا ایک جملہ ہے کہ حسین جب سے موئے میں نے سر نہیں ڈھانکا، حسین جب سے موئے میں نے سر نہیں ڈھانپا۔ اب دیکھیں کیا معرفت ہے ہماری، ہم سوچ سکتے ہیں کہ جناب زینب جو خاندان عصمت و طہارت کی پروردہ خاتون ہیں، جو خاندان امامت سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی امامت کے گھرانے میں، رسالت کے گھرانے میں جنہوں نے پرورش پائی ہے، وہ زینب کبھی اپنی مرضی سے اپنی چادر کو اتار سکتی ہے؟ اگر ہم یہ کہیں کہ حسین جب سے موئے میں نے سر نہیں ڈھانپا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو ہم جانتے ہیں نا کہ جب شام سے قافلہ چلا ہے دوبارہ رہائی پانے کے بعد، سب کے پاس چادریں موجود تھی، اماریوں میں پردے بھی لگے ہوئے تھے، تو اب مدینے آنے تک اگر سر نہیں ڈھانپا تو اس کا کیا مقصد ہے؟ اور ہم گریہ بھی کرتے ہیں، یہ مصیبت جب سنتے تو ہم روتے بھی ہیں، اس لیے کہ ہم نے جناب زینب کی معرفت حاصل نہیں کی۔ اذان گرامی، آپ دیکھیں کہ ایک اور مرثیے کا مصرع کہ جس میں جناب زینب کا یہ جملہ نقل کیا جاتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا بالکل وقت تھا، شمر ملون حسین کا سر تن سے جدا کرنا چاہتا تھا، اس کے بارے میں ایک شعر، ایک مصرع صرف، کہ جناب زینب نے کہا میں بھیک مانگتی ہوں مجھے دے حسین کو، یہ آپ نے بہت سنا ہوگا نا۔ حسین گرامی، ہماری معرفت یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ جناب زینب بھیک مانگیں گی کہ مجھے حسین کو دے دو، جبکہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہاب قلبی کی ماں جب دشمن نے ان کے بیٹے کا سر کاٹ کر ان کی طرف پھینکا، تو انہوں نے اس سر کو واپس دشمن کی طرف پھینک دیا اور کہا جو چیز ہم راہ خدا میں دے دیا کرتے اسے واپس نہیں لیا کرتے۔ انہیں آپ دیکھیں، جب وہاب قلبی کی ماں اس جذبے کی حامل ہے، ان احساسات کی حامل ہے، تو جناب زینب کیسے بھی ایک مانگ سکتی ہیں؟ ہم نے جناب زینب کی معرفت حاصل نہیں کی۔ جناب زینب وہ ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد میدان کربلا میں آتی ہیں، امام حسین کی لاش کو اپنے ہاتھوں پر اٹھاتی ہیں اور کہتی ہیں اللہم تقبل منا ھذا القربان القلیل، بار الہ ہم سے اس قلیل سی قربانی کو قبول فرما۔ زینب معرفت کی منزل پر ہیں، زینب بصیرت کی منزل کی حامل ہیں۔ میں اور آپ رسائی نہیں رکھتے، میں اور آپ بصیرت نہیں رکھتے، میں اور آپ ان کی معرفت نہیں رکھتے، ان کے حق کو نہیں پہچانتے۔ اب دیکھیں ہم نے سوا دو مہینے عزارتداری کی، کتنا ہماری معرفت میں اضافہ ہوا۔ یہ کچھ مثالیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں، ورنہ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہمارے مرثیوں میں، نوحوں میں، سلاموں میں کتنی ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جو اہل بیت کی عظمت کو کم کرتی ہیں، جو کربلا والوں کی عظمت کو کم کرتی ہیں۔ ہمیں ان کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ اگر سوا دو مہینے گزرنے کے بعد بھی ہم اسی جگہ پر باقی ہیں کہ ہم خدا کی معرفت بھی حاصل نہیں کر سکے ہیں، تو پھر ہماری عزاداری نے ہمیں کیا فائدہ پہنچایا؟ عزاداری گرامی، آپ دیکھیں نا کہ کتنی کتنی مرتبہ آپ سنتے ہیں کہ پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ. کس نے سکینہ کو آج پیاسا رکھا ہے؟ آج کے جناب سکینہ جنت الفردوس میں بہشت بری کی نعمتوں سے سرفراز نہیں ہو رہی ہیں. جب ہم خدا کی معرفت نہیں رکھتے تو ہم اہل بیت کی معرفت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ عزیزو یہ معرفت حاصل کرنے کے ایام ہیں، ابھی بھی 4 دن ہمارے پاس باقی ہیں. ہمیں اپنے فکروں کو وسیع کرنا ہوگا، اپنی نظروں کو وسعت دینی ہوگی. جو علم ہم نے حاصل کیا نا اس پر غور بھی کرنا ہوگا. ایک ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ سامع کی حیثیت سے ہم صرف سننے والے اور واہ واہ کرنے والے نہ بنے، بلکہ ہم یہ بھی سوچیں کہ کیا پڑھا گیا اور کیا یہ جو پڑھا گیا یہ حقیقت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اس نے ہماری معرفت میں کتنا اضافہ کیا. عزیزانِ گرامی، بس کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اس مہینے سے اہل بیت کی معرفت حاصل کرتے ہیں، اور پھر جب معرفت حاصل کرتی ہے نا تو پھر بصیرت کی منزل آتی ہے. بصیرت کا کیا مطلب ہے؟ ایک اور نقطہ جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتی ہوں وہ کیا ہے بصیرت. ہم نے کہا نا کہ پہلا نقطہ یہ کہ عزاداری ثواب کے لیے، دوسرا نقطہ علم حاصل کرنے کے لیے، تیسرا نقطہ معرفت حاصل کرنے کے لیے، اور یہ چوتھا نقطہ کہ بصیرت حاصل کرنے کے لیے. کتنی بصیرت؟ یعنی آپ دیکھیں بصیرت کا مطلب کیا ہے، یعنی انسان ایسی فکر کا حامل ہو، ایسی سوچ کا، ایسی نظر کا حامل ہو کہ وہ اصلی نقطے تک رسائی حاصل کر لے، اصلی نقطے تک اس کا ذہن پہنچ جائے، اسے کہتے ہیں بصیرت. ہم جب زیارت جامعہ پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مستبصرن بشانکم، ہم آپ کے امور کی بصیرت رکھتے ہیں، ہم آپ کے امور کی بصیرت رکھتے ہیں. یا ہم جب زیارت حضرت عباس علمدار علیہ السلام پڑھتے ہیں، جب ہم یہ زیارت پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اشہد انکا مزیتا علی بصیرت من امرکا، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اپنے عمل کا شعور رکھتے ہوئے، بصیرت رکھتے ہوئے اپنی راہ پر گامزن رہے. یعنی ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ بصیرت کے حامل تھے. یعنی حضرت عباس کی بصیرت کو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں. کربلا میں جو افراد تھے ان کی بصیرت کتنی بلند منزلت کی حامل تھی. خود جناب زینب سلام اللہ علیہ کی بصیرت اگر آپ دیکھنا چاہیں تو کئی مقامات پر ہمیں نظر آتی ہے، جس میں سے کچھ کی طرف انشاءاللہ میں اشارہ بھی کروں گی. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے ان ایام عزام میں کتنی بصیرت حاصل کی. ہم بصیرت کے کس مقام تک رسائی حاصل کر سمجھے، کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے امور کی بصیرت رکھتے ہیں. دیکھیں بصر کا مطلب ہوتا ہے بینائی، لیکن بصیرت جو ہے نا ظاہری بینائی کو نہیں کہا جاتا بلکہ باطنی بینائی کو کہا جاتا ہے. یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص آنکھیں رکھتا ہو لیکن بصیرت نہ رکھتا ہو، اور کوئی شخص نابینا ہو لیکن بصیرت کا حامل ہو. مزید واضح کرنے کے لیے ایک روایت آپ کے سامنے بیان کروں. ایک دفعہ امام محمد باقر علیہ السلام مسجد نبوی میں داخل ہوئے، صلی علی محمد و آلِ محمد و عجل فرج. مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور انہوں نے ابو بصیر نامی اپنے ایک صحابی سے کہا. اس وقت مسجد میں لوگ آ رہے تھے اور جا رہے تھے. ابو بصیر سے کہا کہ یہاں موجود لوگوں سے پوچھو کہ کیا میں ان کو نظر آ رہا ہوں، کیا میں یہاں پر موجود ہوں. ابو بصیر نے لوگوں سے سوال کیا کہ کیا تم نے ابا جعفر کو دیکھا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں، ہم نے تو نہیں دیکھا. کئی لوگوں سے انہوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا نہیں ہم نے نہیں دیکھا. اب ابو بصیر بہت حیران ہے کہ امام مسجد میں ہی موجود ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں میں نے ان کو نہیں دیکھا. اتنے میں ایک نابینا صحابی ابن مکفوف میرے خیال کا نام ہے وہ مسجد میں آئے اور امام نے کہا کہ اب اس سے سوال کرو کہ کیا تمہیں ابو جعفر جو ہے مسجد میں نظر آ رہے ہیں. ابو بصیر کہتے ہیں میں نے جا کر ان سے سوال کیا کیا تم نے ابو جعفر کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا نام ہاں میں نے دیکھا ہے. کیا وہ تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے نہیں ہیں؟ کہا تم تو نابینا ہو, تمہاری تو آنکھیں نہیں ہیں, تمہیں کیسے پتا چلا؟ ابھی کہتے نابینا صاحب کہتے کیف العالم ہو, کیسے پتا نہ چلے, ہوا نور ان ساتے, وہ پھیلا ہوا نور ہے, ایک نور ساتے ہیں کہ جو زمین و آسمان تک پھیلا ہوا ہے, تو میں کیسے اس تک رسائی حاصل نہ کروں؟ صلی اللہ محمد اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد عجل فرج. یعنی آپ دیکھیں کہ بصیرت کس منزلت کی حامل ہوتی, کس مقام کی. امیر المومنین نہج البلاغہ میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی آنکھیں نہ رکھتا ہو یہ زیادہ آسان ہے اس سے کہ بصیرت نہ رکھتا ہو. یعنی آنکھیں نہ رکھتا ہو یہ راحت تر ہے, یہ زیادہ آسان تر ہے اس سے کہ بصیرت نہ رکھتا ہو. یعنی آنکھیں ہونے کے باوجود اگر بصیرت نہ ہو تو کیا فائدہ؟ نابینا ہو لیکن بصیرت کا حامل ہو. پروردگار عالم ہم سب کو ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی بصیرتیں عنایت کریں. آپ دیکھیں بصیرت کے حامل افراد کس طرح کے ہوتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے جانشین کا تعین کیا, جب اپنے جانشین کو مقرر کرنا چاہا تو امام جانتے تھے کہ حالات اس طرح کے ہیں کہ میں جو جانشین معین کروں گا اس کو ختم کر دیا جائے گا, اس کو قتل کر دیا جائے گا. تو امام نے حکمت عملی کو مد نظر رکھتے ہوئے پانچ افراد کو اپنا جانشین کے طور پر وصیت میں معین کیا. ایک منصور دوانقی کو جو کہ اس وقت کا خلیفہ تھا, ایک حاکم مدینہ کو جو مدینہ کا حاکم تھا, تیسرا اپنے بیٹے عبداللہ افتح کو کہ جو جسمانی طور پر کہ جسم میں کوئی نقص اور کوئی عیب تھا, اور چوتھے اپنی زوجہ حمیدہ خاتون کو, اور پانچویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو. اب دیکھیں یعنی پانچ افراد کو انہوں نے جانشین کے طور پر معین کیا. اور جب امام کی شہادت ہوئی تو منصور دوانقی نے یہ پیغام بھیجا حاکم مدینہ کو کہ امام کے جانشین کو قتل کر دو, جس کو انہوں نے اپنا جانشین معین کیا اس کو قتل کر دو. اب جب وصیت نامے کو کھولا گیا تو حاکم مدینہ نے کہا کہ اگر ان کو قتل کرنا چاہوں تو پہلے مجھے اور آپ کو قتل ہونا پڑے گا, کہ انہوں نے تو اپنے جانشینوں میں میرا اور آپ کا نام بھی لکھا ہوا ہے. پانچ افراد کو جانشین قرار دیا ہے. امام نے جو حکمت عملی اپنائی, وہاں خود مدینے میں امام کے نزدیک رہنے والے لوگ جو ہیں پریشان ہیں, یہ کیا کیا مولا نے, پانچ افراد کو معین کر دیا, اب ہمیں کیسے پتا چلے گا ہمارا امام کون ہے, ہم کیسے شناخت حاصل کریں گے کہ امام کا جانشین کون ہے, ہم کیسے اس تک رسائی حاصل, پریشان ہیں, بصیرت نہیں ہے نا, بصیرت کے حامل نہیں ہیں, ظاہری آنکھوں سے صرف دیکھ رہے ہیں, پریشان ہیں. انہی مدینے کے رہنے والوں میں سے ایک شخص نجف آتا ہے. نجف میں اس کی ملاقات ابو حمزہ صومالی سے ہوتی ہے. ابو حمزہ صومالی یقیناً آپ جانتے ہیں کہ چوتھے امام کے خاص شاگردوں اور صحابیوں میں سے ہیں, جن کی دعائے ابو حمزہ صومالی ہم ماہ رمضان کے سحر کے اوقات میں ہم پڑھتے ہیں. ابو حمزہ صومالی سے ملاقات ہوئی اور جا کر ان کو بتایا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہو گئی ہے. سلام علی محمد ارحم وعجل فرجا. اب ابو حفظہ سمانی نے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ انہوں نے اپنا جانشین کس کو مقرر کیا ہے. کہا امام نے عجیب کام کیا ہے, پانچ افراد کو اپنا جانشین بنا دیا, ہم پریشان ہیں کہ اصلی جانشین کون ہے. کہا بتاؤ امام نے کس کس کو جانشین معین کیا ہے. نے بیان کیا کہ پانچ افراد منصور دوانقی کو, حاکم مدینہ کو, اپنے بیٹے عبداللہ افتا کو, اور اپنی بیوی حمیدہ خاتون کو, اور امام حسین کاظم کو. اب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. جیسے اس نے یہ پانچ نام لیے, ابو حمزہ سمانی نے کہا شکر ہے اس خدا کا کہ جس نے ہمیں صحیح جانشین کی طرف رہنمائی عنایت کی. اب وہ کہتے ہیں کہ تمہیں کیسے پتا چلا صحیح جانشین کون ہے, تم نے کیسے رسائی حاصل کر لی اس تک. کہا کہ میں یہ جانتا ہوں کہ امام ظالم شخص تو ہو نہیں سکتا, تو منصور دوانقی اور حاکم مدینہ تو امام ہو ہی نہیں سکتے, اور امامت کی جو صفات ہمیں بتائی گئی اس کے مطابق امام میں کوئی نقص نہیں پایا جاتا, کوئی عیب نہیں پایا جاتا, تو عبداللہ افتا بھی امام نہیں ہو سکتے, اور سلسلہ امامت میں کسی خاتون کا تذکرہ بھی نہیں ہے, اس لیے حمیدہ خاتون بھی امام نہیں ہو سکتی. بس میرے لیے واضح ہو گیا کہ ہمارے امام اور ان کے جانشین امام حسین کاظم علیہ السلام ہیں. گرامی آپ نے دیکھا کہ خود مدینے میں رہنے والوں میں وہ بصیرت نہیں تھی, لیکن نجف میں بیٹھا ہوا یہ فرد کس بصیرت کا حامل تھا, اصلی نقطے تک پہنچ گیا, اصلی نقطے تک رسائی حاصل کر. بصیرت کا مطلب ہی یہی ہے نا کہ اصلی نقطے تک پہنچ جانا. آپ دیکھیں کہ کربلا بھی ہمیں سیاسی بصیرت کے حامل بھی نظر آتی ہے. کربلا کی بصیرتیں تو ہیں, میں نے آپ کے سامنے کہا جناب زینب کو کس طرح سے پیش کرتے ہیں, امام سجاد علیہ السلام کو ہمارے یہاں کس طرح پیش کیا جاتا ہے, لیکن کربلا کی سیاسی بصیرت اگر اس کی طرف تھوڑا سا میں اشارہ کروں تو بے جانا ہوگا تاکہ ہماری بصیرت میں اضافہ ہو سکے. آپ دیکھیں کہ جب یہ قافلہ کوفہ اور کوفہ کے بعد شام گیا ہے, اور کوفے میں یہ ابن زیاد کے قیدی بنا کر لائے گئے نا, ابن زیاد ان کو گرفتار کر کے ان کو اسیر بنا کے لائے نا یہاں پر. آپ سوچیں اب وہاں پر جناب زینب سلام اللہ علیہ جانتی ہیں کہ ابن زیاد کی قید کیسی ہے, ابن زیاد کے قید خانے کا زندان کا تذکرہ سب جانتے تھے, کیسا زندان تھا, کیسے ظلم و ستم تھا. اگر فرض کر لیں کہ یہ قیدی جس طرح سے قیدی بنا کر لائے گئے تھے اسی طریقے سے آتے اور قیدی بن کر ہی زندان میں چلے جاتے, اور پھر وہاں سے شام میں آتے اور شام کے زندان میں چلے جاتے, تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ حق کیا تھا. کربلا میں کیا ہوا, یہاں جناب زینب نے اپنی سیاسی بصیرت کو استعمال کرتے ہوئے بر وقت یعنی موقع کو مد نظر رکھتے ہوئے جب کوفے کے لوگ جمع ہوئے دیکھنے کے لیے, اس وقت دیکھا جناب زینب نے کہ یہ لوگ رو رہے تھے, تو جناب زینب نے خطبہ دیا, اگر تم لوگ روتے رہو تمہارے رونے میں اضافہ ہو, تمہارے رونے میں کوئی کمی نہ ہو. آپ دیکھیں یہاں میں جناب زینب کے خطبے کو بیان نہیں کرنا چاہ رہی, لیکن جناب زینب نے خطبہ دیا تاکہ اگر ہم قید میں بھی چلے جائیں تو یہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ہم کون ہیں اور ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے, اور کربلا میں کیا ہوا ہے لوگوں کو پتا چل سکے. جناب زینب نے اپنے خطبے میں حقائق کو آشکار کیا. جناب زینب کی سیاسی بصیرت تھی نا کہ وہ جانتی تھی کہ اس وقت مجھے اپنی زبان کو کھولنا ہے, کس وقت مجھے گفتگو کرنی ہے, کس مقام پر مجھے خطبہ دینا ہے. اور آپ نے دیکھیں کہ جناب زینب کے خطبوں کا ہی اثر تھا کہ اسی کوفے سے کتنی تحریکیں اٹھی, کتنی تحریکوں نے جنم لیا, توابین کی تحریک, امیر مختار کی تحریک, کتنی تحریکیں اسی کوفے سے جنم لیتی ہیں, جناب زینب کے خطبوں کا اثر تھا نا. یہ جناب زینب کی بصیرت تھی کہ اس موقع پر جناب زینب نے اپنے خطبوں سے کربلا کو زندہ کر دیا. یہی خطبے تھے نا, چاہے کوفہ ہو چاہے شام ہو, یہی خطبے تھے کہ جنہوں نے آج بھی کربلا کو باقی رکھا ہوا ہے. نقیب فتح شہ مشرقین بن کے اٹھی, نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کے اٹھی. آپ دیکھیں کس نے حسین کے پیغام کو آگے پہنچایا, سب سے پہلے حسین کی صدائے استغاثہ پر کس نے لبیک کہا؟ جناب زینب نے، جناب زینب سلام اللہ علیہ نے لبیک کہا. امام حسین نے جو صدائے استغاثہ بلند کی، حل من ناصر من سننا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ کیا امام نہیں جانتے تھے کہ اب میں تنہا ہوں، اب کوئی میری مدد کرنے والا نہیں آئے گا؟ امام یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ آؤ اور کوئی میرے اوپر جام قربان کرو. امام ناصر کا مطلب، نصرت طلب کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ہے کوئی جو میرے پیغام کو آگے پہنچائے. حسین کی وہ صدائے استغاثہ آج بھی گونج رہی ہے. جب کہتے ہیں نا کل یومن عاشورا کل ارض کربلا، اس کا یہی مطلب ہے. جناب زینب نے سب سے پہلے اس آواز پر لبیک کہا اور اپنی الہی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل.
دیکھنا یہ ان سوا دو مہینے میں کتنی بصیرت حاصل کی
تک باقی رہے گا. بس اور اپنے آخری نقطے کی طرف اشارہ کروں اور اس کے بعد اپنی گفتگو کو تمام کروں کہ ایک اور چیز جو کربلا سے حاصل ہوتی ہے, جیسے کہ میں نے اس مثال میں کہا نا کہ عزاداری دریا کی مانند ہے, ہر کوئی اپنی ظرفیت کے مطابق اس سے استفادہ کرتا ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ اس دریا سے بجلی پیدا کر لیں. اسی طرح عزاداری سے ہر ایک نے اپنی ظرفیت کے مطابق استفادہ کیا, لیکن کچھ لوگوں کے لیے عزاداری حرارت ہے, اسی بجلی کی طرح جو دریا سے حاصل ہوتی ہے. پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا ان فی الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا, کہ بے شک حسین کے ذکر سے مومنوں کے دلوں میں ایک ایسی حرارت پیدا ہوتی ہے جو کبھی سرد نہیں ہو سکتی.
ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ محرم و سفر کی وجہ سے ہے. اسی کربلا سے
سے، اسی محرم و سفر سے، اسی حسین سے ایران میں انقلاب آ گیا. ایسا انقلاب آ گیا کہ اب کوئی نہیں کہ جو ایرانیوں پر غالب ہو. ایرانی سب پر غالب ہے. آپ دیکھیں امام خمینی کہتے ہیں ہمارے پاس سب کچھ محرم و سفر. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم امام کی زیارت پڑھتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ مولا، یعنی ہمارا ایک عہد ہوتا ہے جب خدا سے دعا کرتے ہیں، ایرزقنی طلبہ سارے کا ما امام منصور من اہل بیت محمد. زیارت عاشورہ میں ہم کہتے ہیں نا کہ بار الہ ہمیں توفیق دے کہ ہم خون حسین کا انتقام امام منصور کی ہمراہی میں لے سکے. بس زرگرامی جو کربلا ہے نا، یہ سوا دو مہینے جو نا یہ ہمارے اندر ایسی حرارت پیدا کرتے ہیں، ایسی تحریک ایجاد کرتے ہیں کہ جو تحریک امام زمان سے متصل کرنے کا سبب بنے گی. ہمیں اپنے اندر حرارت کو باقی رکھنا ہے. جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، جو گرمی اس کربلا سے ہم نے حاصل کی، اس کو ٹھنڈا نہیں ہونے دینا، اس حرارت کو باقی رکھنا ہے تاکہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو سکیں کہ جو امام منصور کی نصرت کرتے ہوئے قاتلان حسین سے انتقام لیں گے. بس عزیزان گرامی ایام عزا ختم ہو رہے ہیں لیکن حسین الوداع نہیں ہو رہے. حسین ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، کربلا ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے. یہی معنی کل یوم عاشورا کے، کل ارض کربلا کے، یہی معنی ہے. ہمیں کربلا کو ہمیشہ ساتھ رکھنا ہے. اب جب ہم ساتھ رکھنا چاہتے ہیں نا، کیسے رکھیں سوا دو مہینے بعد؟ ہمارے پاس تو بہت بہت زیادہ وقت ہے کہ ہم ہمیشہ کربلا کو یاد رکھیں. ہم تو سوا دو مہینے عزاداری مناتے ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں تو 28 رجب سے یہ تحریک شروع ہوئی ہے. 28 رجب سے لے کر 10 محرم تک یہ تحریک، اور اس کے بعد اس کے جناب زینب کی تحریک جو کربلا اور شام میں تھی. تو یہ تو 8 مہینے تو ویسے ہی ذکر حسین سے وابستہ ہو گئے. پھر جماعت الاول، جماعت اول اور جماعت ثانی میں ایام فاطمیہ. ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ تسلسل برقرار رہے نا، تو ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ایام عزا کے بعد زیارت امام حسین کے ذریعے اپنے اس رابطے کو باقی رکھ سکیں. کیسے ہم زیارت کے ذریعے اپنے اس رابطے کو باقی رکھیں؟ ایک روایت میں آپ کی خدمت میں بیان کروں، اپنی مجلس کو تمام کروں. صرف ایک روایت، اسی لیے تاکہ ہمارا رب جو ہے صرف سوا دو مہینے میں مجلس اور زیارت نہیں ہے، اس کے بعد ہم زیارت کے ذریعے اپنے گھر میں بیٹھ کر اگر ہم مجلسوں میں، نشستوں میں، دروس میں شرکت کریں تو ہماری گرمی اور بڑھتی رہے گی. لیکن اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ایک روایت جو زیارت کو ہمارے لیے آسان بناتی ہے، بہت آسان بناتی ہے. ایک دفعہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے صحابی صلی اللہ علیہ محمد سدیر سے کہا کہ اے سدیر، کیا تم ہر روز ہماری زیارت کرتے ہو؟ کہا نہیں مولا. نہیں، کیا تم ہر روز قبر حسین کی زیارت کرتے ہو؟ کہا نہیں مولا. کیا تم ہر شب جمعہ قبر حسین کی زیارت کرتے ہو؟ کہا نہیں مولا. کہا کیا تم ہر مہینے قبر حسین کی زیارت کرتے ہو؟ کہا نہیں مولا. کہا کیا تم ہر سال قبر حسین کی زیارت کرتے ہو؟ کہا مولا کچھ سال ایسے ہیں کہ جس میں میں نے زیارت کی ہے. امام نے کہا کہ تم کتنی جفا کرتے ہو، تم ایک دن میں 5 مرتبہ اور ہر شب جمعہ میں 1 مرتبہ قبر حسین کی زیارت کیوں نہیں کرتے؟ سدیر کہتے میں نے کہا مولا ہمارے اور قبر حسین کے درمیان فاصلہ بہت ہے، کئی فرسخ کا فاصلہ ہے، ہم کیسے ہر شب جمعہ میں یا ہر روز زیارت کر سکتے ہیں؟ امام نے فرمایا جب تم زیارت کرنا چاہو نا، اپنے گھر کی چھت پر جاؤ، اپنے سر کو آسمان کی طرف بلند کرو، قبر حسین کی طرف رخ کرو اور کہو السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہ تمہارے لیے ایک ایسی مکمل زیارت کا ثواب رکھتا ہے جو حج عمرے کے برابر ہو. اب دیکھیں کتنا آسان ہے نا. سدیر کہتے ہیں اس کے بعد مہینے میں 20 سے زیادہ مرتبہ اس عمل کو انجام دیا کرتا تھا. بس ہم کوشش کریں ان زیارتوں کے ذریعے اپنا رابطہ امام حسین سے برقرار رکھے. کبھی زیارت وارثہ، کبھی زیارت عاشورہ، کبھی زیارت اربعین، کبھی زیارت جامع ائمۃ المومنین، کبھی یہ مختصر سے 2 جملے، لیکن معرفت کے ساتھ، معرفت کے ساتھ زیارت کریں گے تو یقیناً ہمارا رابطہ ہمیشہ حسین کے ساتھ برقرار رہے گا. اسی لیے میں اس نقطے کی طرف متوجہ کرنا چاہتی کہ زیارت کی طرف ہم متوجہ رہیں اور پھر جو کچھ ہم نے حاصل کیا اس کو مختلف وقتوں پر، وقتاً فوقتاً، مختلف نشستوں کے ذریعے، مختلف مجلسوں کے ذریعے، مختلف پروگرامز کے ذریعے اس رابطے کو ہم باقی رکھیں. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے, اور ہمیں امام حسین علیہ السلام کربلا کے جانثاروں, کربلا کے اصحاب کی صحیح معرفت ہمیں عنایت فرمائے, اور ہمیں اہل بیت کی ایسی بصیرت عنایت فرمائے کہ ہم ان کی شناخت میں کسی قسم کی دشواری محسوس نہ کر سکیں. بار الہا واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا, امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما, اور جب امام کا ظہور ہمارا شمار ان کے آوان و انصار میں فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.